الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله آج صحیح بخاری کے آخری باب کا درس شروع کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اور یہ دارالعلوم کراچی کے تمام شعبہ جات کے بھی کبھی اس لحاظ سے آخری درس ہے لیکن اس درس کے شروع کرنے سے پہلے دو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ختم بخاری آج کل مختلف مدارس میں ایک بڑی تقریب کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام ہونے لگا ہے. اتنا اہتمام صحیح بخاری کے ختم کا یا صحیح بخاری کے درس کا آخری درس کا اتنا اہتمام اپنے اکابر علماء دیوبند کے زمانے میں نظر نہیں آتا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کا درس دیا, اس کے بعد حضرت امام الاثر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں سال سال صحیح بخاری کا درس دیا. بعد میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ, ان سب بزرگوں نے صحیح بخاری کے درس دیے. لیکن دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں یہ بات نظر نہیں آتی کہ کہیں ختم بخاری کا اتنا خصوصی اہتمام کیا گیا ہو جتنا آج کل ہونے لگا ہے. اس کے لیے باقاعدہ اشتہار ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور لوگ بھی دور دور سے اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات طلبہ دعوتیں کرتے ہیں, اس کے لیے کارڈ چھاپتے ہیں, بڑے بڑی قیمتی قسم کے کارڈ چھاپتے ہیں. تو اس قسم کا یہ اہتمام اپنے اکابر کے طرز عمل میں نظر نہیں آتا اور اب اس کا ہمارے ملک میں خاص طور پر بہت زیادہ شیوع ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی حالت بیان کرتا ہوں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رجب کے شروع ہونے بلکہ اس سے بھی پہلے سے اطراف ملک سے ٹیلی فون, خط, نمائندے, سفارشیں اس بات کی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں ختم صحیح بخاری کے اندر شرکت کی جائے. تو یہ اتنا زیادہ اہتمام چونکہ اپنے اکابر کے طرز عمل میں نہیں رہا اس واسطے اس کی ہمت شکنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اچانک ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صحیح بخاری کا آخری درس کسی سابق اعلان کے بغیر سادگی کے ساتھ انجام دے دیا جائے. اور بعض حضرات کا تاثر یہ تھا کہ شاید کل ہوگا, لیکن اس تاثر کے برخلاف جو اس وقت یہ آپ حضرات کے سامنے اجتماع کیا گیا, درس بخاری کا اہتمام کیا گیا ہے, وہ اس غیر معمولی اہتمام کی روش کو عملاً ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آگے چل کر بہت سے مفاسد کا بعض اوقات پیش خیما بن جاتی ہیں، اس سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن اکابر علماء دین سے اپنے فضل و کرم سے وابستہ فرمایا، ان کے طرز عمل میں، ان کے طرز فکر میں ہر چیز کی ایک حد ہے اور ہر چیز اسی حد کی پابند ہے. اس کو اس حد سے آگے بڑھانا یا اس کو اس حد سے آگے لے جانا یہ اعتدال سے تجاوز ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اعتدال کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اکابر کی پیروی کی جائے. دوسری بات یہ کہ اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ صحیح بخاری کی تکمیل کے موقع پر جب صحیح بخاری پوری پڑھ لی گئی ہو تو جو دعائیں کی جاتی ہیں، اپنے بزرگوں کا کچھ تجربہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں. یہ تجربے کی بات ہے، اور اسی وجہ سے صحیح بخاری کے آخری درس کے بعد دعا کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہوتی ہے کہ جو دعائیں اس وقت مانگی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبول عطا فرمائیں گے. لیکن یہاں ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھ لینی ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ مواقع تو وہ ہیں جو منصوص ہیں. حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فلا موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، فلا موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. جیسے روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت کا آپ نے ارشاد فرمایا، یا افطار کے وقت میں دعا کی قبولیت احادیث میں وارد ہوئی ہے، مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے ملتزم پر، مقام ابراہیم پر، زمرات کے موقع پر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسا یہ بیان فرما دی کہ یہ مقامات اجابت ہیں، ان میں دعا قبول ہوتی ہے. ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا درست ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ واقعتا یہ مقامات اجابت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس میں دعا کی قبولیت کی اور جگہوں سے زیادہ امید ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جو منصوص نہیں، کسی نفس سے ثابت نہیں، قرآن کریم یا نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی ثبوت ان کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ ان مواقع پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. لیکن کچھ بزرگوں کے تجربے ہیں یا لوگوں کے تجربات ہیں، ان تجربات کی بنا پر ان جگہوں پر دعا کی جاتی ہے اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھی جاتی ہے. لیکن ان دونوں قسموں کو گٹمٹ کر دینا یا دونوں قسموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ مقامات اجابت جن کا تجربے سے بعض بزرگوں نے جس کا ذکر فرمایا ہے ان کو بھی منصوص مقامات کے برابر قرار دینا، یہ بھی حدود سے تجاوز ہے. اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا اعتقاد رکھا جائے جیسا کہ منصوص مقامات کے اوپر کے بارے میں اعتقاد رکھا جاتا ہے. یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ مختلف بزرگوں کے مزارات کے اوپر لوگوں کے تجربات ہیں کہ وہاں جا کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. یہ تجربہ ہے ایک بزرگ کا. حضرت موسیٰ کاظم رحمتہ اللہ علیہ کا مزار بھی وہیں بغداد میں ہے، اس کے بارے میں یہ بات معروف و مشہور ہے کہ وہاں پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. صاحب بدائے علامہ کاسانی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ کا مزار حلب میں ہے اور ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے اور اس تجربے کے نتیجے میں اگر تجربے کی حد تک اس کو رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور دعا مانگنا اور اس کی امید رکھنا بھی درست ہے. لیکن اس کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ منسوس مقامات کے برابر ہو جائے یہی وہ حدود سے تجاوز ہے کہ جو ممنوع ہے. لہذا اس موقع پر یہ جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے اس اہتمام اپنی جگہ پر کوئی درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کا درجہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو منسوس مقام کی حد تک نہیں پہنچانا چاہیے. ان دو گزارشات کے ساتھ اب اللہ کے نام پر سبق کا آغاز کرتے ہیں. اصل میں تو آپ کو پڑھانا تھا, پڑھ لیجیے.
بسم اللہ
بخاری کا بھی آخری باب ہے اور صحیح بخاری کی جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید اس کا بھی آخری باب ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں کتاب التوحید قائم کر کے مختلف نظریات باطلہ کا رد فرمایا ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو کتاب التوحید کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ان کے تفقہ کا شاہکار ہیں، اور پوری کتاب ہی ان تراجم کی لطافت اور دقت سے معمور ہے، لیکن خاص طور پر کتاب التوحید کے تراجم سب سے پوری کتاب میں سب سے زیادہ دقیق، سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ معنی خیز تراجم ہیں، اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے ان تراجم کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، ان کے مقاصد کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، اور حضرت حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی تھی کہ صحیح بخاری کی شرح کا حق تو میرے شیخ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کر دیا، لیکن تراجم کا دین ابھی امت پر باقی ہے، تو بہت سے علماء امت نے تراجم بخاری کے اوپر مستقل کتابیں لکھ کر یا قرضہ چکانے کی کوشش کی ہے اور بڑی حد تک چکایا بھی ہے، خاص طور پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم پر جو کتاب لکھی ہے وہ شاید تراجم کے موضوع پر سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تراجم بخاری کا دین ادا کر دیا، لیکن اس کے باوجود کتاب التوحید کے تراجم کا حق شاید ابھی تک کوئی ادا کر نہیں سکا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مزاج شناس ہیں یہاں پر آ کر وہ ڈھیلے ڈھیلے محسوس ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر جب ترجمۃ الباب کی تشریح کرتے ہیں یا اس کے حدیث سے اس کی مناسبت بیان فرمانا چاہتے ہیں تو ان کا قلم ڈھیلا محسوس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر آ کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، اتنے دقیق تراجم ہیں اس کتاب التوحید کے اندر۔ اسی سلسلے کا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس ترجمۃ الباب کے مقصود کے بارے میں بھی اور کتاب التوحید سے اس کے تعلق کے بارے میں بھی شرح بخاری بڑے غلطہ اور پیچھا رہے ہیں کہ کیا مقصود ہے در حقیقت اس باب کو یہاں لانے کا، خاص طور سے کتاب التوحید کا اس کو آخری باب قرار دینے کا، بہت سی تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی تشریح تو یہ ہے جو بعض شرح بخاری نے اختیار فرمائی ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کتاب التوحید کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ متکلمین کے درمیان اور جہمیہ معتزلہ وغیرہ کے درمیان بارکت الآرا مسئلہ رہا ہے، اور زیادہ تر ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید میں اسی مسئلے کے وضاحت کے لیے قائم فرمائے ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمہور اہل سنت اللہ جل جلالہ کے لیے صفات کا اثبات کرتے ہیں اور معتزلہ اور جہمیہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اور جو اہل سنت جو صفات کا اثبات کرتے ہیں ان کے درمیان بھی آپس میں تھوڑا سا فروعی اختلاف ہے، وہاں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی صفات ایک تو صفات ذاتیہ ہیں اور دوسری صفات فعلیہ ہیں، صفات ذاتیہ جو سات صفات ہیں باری تعالیٰ کی، یہ وہ صفات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ازلی ہیں ابدی ہیں، باری تعالیٰ ان کے ساتھ متصف ہے، ان کی نقیض کے ساتھ متصف نہیں ہے، ان کے بار تعالیٰ ان کی ان کے ان صفات کے ساتھ متصف ہے اور یہ صفات ازلی اور ابدی ہیں. یہ بار تعالیٰ کے ساتھ لا عین ولا غیر ہے, اور جس طرح بار تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح یہ صفات بھی قدیم ہے. اس پر تو علماء سہیل سنت کا اتفاق ہے. مجھ سے بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. ان صفات کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ان کے ساتھ متصف ہے, ان کی نقیض کے ساتھ متصف نہیں ہے. جیسے حیات کے ساتھ متصف ہیں, موت کے ساتھ متصف نہیں ہے, سما کے ساتھ متصف ہیں اور سمم کے ساتھ متصف نہیں ہے, کلام کے ساتھ متصف ہیں, بکم کے ساتھ متصف نہیں ہے. یہ صفات ذات کہلاتی ہیں. اور دوسری صفات فعلیہ ہیں کہ جن کی باری تعالیٰ جن کے ساتھ متصف ہیں ان کی نقیض کے ساتھ بھی متصف ہیں. تو وہ درحقیقت وہ صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. اور پھر اشعرہ اور ماتردیہ کے درمیان اختلاف ہے کہ اشعرہ کہتے ہیں کہ صفات فعلیہ جو ہیں یہ قدیم نہیں ہے, اور درحقیقت باری تعالیٰ کے صفت حیات اور صفت قدرت کے تعلق کا جب تعلق کسی مخلوق یا حادث کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو صفات فعلیہ سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور ماتردیہ کہتے ہیں کہ یہ صفات فعلیہ بھی قدیم ہیں, یہ بھی یہ قدیم چلی آتی ہیں. پر یہ اشعرہ اور ماتردیہ کا آپس کا اختلاف ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا ایک باب کے تحت کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے تکوین سے متعلق, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ تکوین کی صفت ماتردیہ مانتے ہیں, اشعرہ نہیں مانتے. اور تکوین کی صفت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کر کے اپنے آپ کو ماتردیہ کے ساتھ قریب کیا ہے. تو ایک موقف یہ ہے کہ یہاں اس باب کو قائم کرنے کا مقصود جو ہے وہ بھی باری تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا اس بات ہے, اور باری تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے مقصد ہونا, یعنی انصاف کرنے والا. یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن یہ صفت ذات نہیں ہے, صفات ذات میں سے نہیں ہے, صفات ذاتیہ میں سے نہیں ہے, بلکہ صفات فعلیہ میں سے ہے. تو یہ باب بھی درحقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ماتردیہ کی تائید میں قائم فرما رہے ہیں, باری تعالیٰ کی صفت مقصد کو ثابت کر کے باری تعالیٰ کی صفات فعلیہ کو معتبر مان رہے ہیں, ثابت قرار دے رہے ہیں. ایک تو توجیہ یہ ہے کہ اس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ترازوے قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے, یعنی باری تعالیٰ خود انصاف فرمائیں گے. تو باری تعالیٰ کی صفت مقصد کا مظاہرہ ہوگا, تو یہ صفات فعلیہ کا مظاہرہ ہے. ایک توجیہ یہ ہے. دوسری توجیہ بعض حضرات نے اس تجوید الباب کے مقصود کے سلسلے میں یہ فرمائی ہے کہ جیسا کہ پچھلے ابواب میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ صفات کے مسئلے میں سب سے زیادہ زور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کلام پر لگایا, اور ایک طرف معتزلہ اور جہمیہ کی تردید کی ہے جو صفت کلام کے منکر ہیں اور کلام اللہ کو مخلوق قرار دیتے ہیں, جن کے بارے میں خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, جس کی کچھ تفصیل میں نے آپ حضرات سے بیان کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اور امت کو معتزلہ کی گمراہی سے بچانے کے لیے موفق فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کو قبول فرمایا. اور ایک روایت یہاں تک آتی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھا تھا. یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کو کے بارے میں خواب دیکھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام شافعی کو آپ نے یہ فرمایا کہ بشر احمد بالجنہ علی بلوا تصیبو, کہ احمد بن حنبل کو جنت کی خوشخبری سنا دو ایک آزمائش کے ساتھ جو ان کو پیش آئے گی. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب سنا تو اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے جو یہ خواب لے جا کر احمد بن حنبل کو سنائے تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے جو مشہور شاگرد ہیں امام مذہب مزنی رحمتہ اللہ علیہ جو امام طحاوی کے مامو ہیں تو وہ انہوں نے کہا میں یہ خبر لے کر جاتا ہوں. یہ خبر لے کر گئے امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اور جب یہ خواب سنایا تو امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر کوئی کمزوری محسوس فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اللہ بلوا دوسری بہو ارشاد فرمایا. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کمزوری سے محفوظ رکھے. اور چونکہ بشارت تھی تو اپنا کرتا اتار کر امام مزنی رحمتہ اللہ علیہ کو انعام کے طور پر دیا کہ جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کے قبول ہونے پر اپنا کرتا اتار دیا تھا اس طرح فرمایا کہ یہ کرتا میں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بشارت سنائی. جب یہ کرتا لے کر امام مزنی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کرتا تو تمہارا حق ہے, اس کو تم اپنے پاس رکھو لیکن ذرا اس کو پانی میں ڈبو دو. پانی وہ ڈبویا اور اس کا جو اثارا تھا وہ تھوڑا سا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ خود پی کر تبرک حاصل فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام بخشا اس مسئلے کی وضاحت اور اس کے اوپر استقامت کے نتیجے میں. لیکن دوسری طرف ان کے بعد وہ جاہل لوگ سامنے آ گئے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تلاوت بھی قدیم ہے اور دفتین بھی قدیم ہیں اور سروف بھی قدیم ہیں اور نقوش بھی قدیم ہیں, جس کی مدافعت کے لیے اور جس پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے مسخر فرمایا اور اس راہ میں انہوں نے آزمائشیں برداشت کی. کتنے مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف شہروں سے نکالا گیا جس کی تفصیل میں نے کتاب کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. تو وہ آزمائش امام بخاری کو اس سلسلے میں پیش آئی تھی, لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جہاں امام احمد بن حنبل کے مسلک کو تفصیل سے واضح فرمایا اسی شدت کے ساتھ دوسرے مسلک کی تردید بھی اس طرح فرمائی کہ جس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا دی گئی تھیں ان کو دور کیا جائے. چنانچہ دوسرا موقف اس ترجمۃ الباب کے بارے میں یہ ہے اور اسی کو حضرت علامہ اکبر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں اختیار فرمایا ہے کہ اس باب کو لانے کا درحقیقت کا مقصود یہ ہے, یہ بتلانا ہے کہ تلاوت اور چیز ہے مطلوب اور چیز ہے. مطلوب قدیم ہے لیکن تلاوت قدیم نہیں ہے, قرآن قدیم نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ اس باب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفتیں ثابت فرمائی گئی ہیں کلمتانی حبیبتانی الرحمان, تو یہ کلمتان جو جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر لفظ قرآن کا لفظ ہے. سبحان اللہ قرآن کا لفظ ہے, بحمدی قرآن کا لفظ ہے, سبحان اللہ العظیم قرآن کا لفظ ہے. لیکن ان کو جب بندہ پڑھتا ہے کلمہ اس کے زبان سے نکلتا ہے تو وہ کلمات جو ہیں جو اس کے زبان سے نکل رہے ہیں وہ حادث ہیں اور وہ حبیبتان الرحمان و ثقیلتان فی المیزان اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بندے کا فعل ہے جو حادث ہے اور اس کو قدیم نہیں کہا جا سکتا. حضرت شاہ صاحب طرح فرماتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قائم فرمایا. تیسری توجیہ یہ ہے کہ معتزلہ ہی میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو وزن اعمال کا انکار کرتے تھے, یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بے شک انصاف ضرور کرے گا لیکن اعمال کے وزن کرنے کا کہ وہ قائل نہیں تھے. سارے معتزلہ تو نہیں لیکن معتزلہ کے کچھ ذہنی فرقے تھے جو اس بات کے قائل تھے. ان میں جو ذہنی فرقے میں سے ایک فرقہ تھا جس کا نام ہی وزنیہ ہے, معتزلہ کی بھی 23 شاخیں ہیں, ان 23 شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام وزنیہ ہے اسی وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا, اعمال کے وزن کے منکر تھے. پھر ان میں سے بھی بعض یہ کہتے تھے کہ وزن اعمال ممکن تو ہے لیکن واقع نہیں ہوگا، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے عقل، اس لیے کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض کا وزن نہیں ہو سکتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود اس باب میں ان لوگوں کی تردید کرنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مدارک ہیں ان کے پیش نظر تینوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں. آپ نے کتاب التوحید کے پچھلے کئی ابواب میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ ایک ہی باب میں وہ ایک ہی باب کے اندر ایک ہی حدیث سے معتزلہ کی بھی تردید کر رہے ہوتے ہیں، جہمیہ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، قدریہ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جبریہ کی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے کچھ بعید نہیں ہے کہ تینوں باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد میں شامل ہوں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان ساری علمی اور کلامی بحثوں سے قطع نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس بات کی طرف آخر میں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تو یہیں دھری رہ جائیں گی، اصل چیز جو انسان کے لیے کام آنے والی ہے وہ یہ کہ اس کے اعمال میں وزن پیدا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کارآمد ہو، اس کی طرف متوجہ کر کے وہ اپنی کتاب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جو در حقیقت ان کے پچھلے مقاصد ابواب کے ساتھ بھی منسلک ہے اور ساتھ ساتھ ایک مستقل پیغام بھی دے رہا ہے تاکہ جو صحیح بخاری پڑھے وہ یہ حقیقت ذہن نشین رکھ کر جائے کہ میرے کسی عمل کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا وزن نہ ہو. چنانچہ اس کے لیے یہ باب قائم کیا اور فرمایا عادت کے مطابق قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازوئے قائم فرمائیں. یہاں موازین جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس کی تشریح بعض حضرات نے تو اس طرح کی ہے کہ موازین در حقیقت جمع ہے موزون کی، موزون کی جمع ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو تولا جائے گا وہ ہم سامنے رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے. لیکن بیشتر حضرات مبصرین نے اس کو میزان ہی کی جمع قرار دیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ میزان کی جمع ہے جس کے معنی ہے ترازو ہے. لیکن پھر سوال پیدا ہوا کہ جمع لانے کی کا کیا مطلب ہے، کیا ترازوئے متعدد ہوں گی یا ایک ہی ترازو ہوگی جس میں سارے اعمال تولے جائیں گے؟ تو چونکہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے اس لیے علماء کرام کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ ترازوئے متعدد ہوں گے، ایک نہیں بہت سی ہوں گے. اور پھر بہت سی ہونے کی بھی الگ الگ صفتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اعمال کی نوعیت کے لحاظ سے ترازوئیں مختلف ہوں گی، کوئی کہتا ہے کہ انسانوں کی نوعیت کے لحاظ سے ترازوئیں مختلف ہوں گی. اللہ جانے حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین کا رجحان مختلف روایات کی روشنی میں یہ ہے کہ میزان عدل ایک ہی ہوگی، ایک ہی ہوگی، لیکن جمع کا صیغہ تفخیم کے لیے لایا گیا اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. بعض اوقات جمع کا صیغہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جمع کا صیغہ عظمت بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ اتنی عظیم ہوگی جیسے بہت ساری ترازویں وہ ہم رکھیں گے. نضع الموازین رکھیں گے، اس رکھیں گے کے لفظ سے استدلال کر کے فرمایا گیا کہ میزان پیدا ہو چکی ہے اور اس وقت رکھا جائے گا اس کو انصاف کرنے کے لیے، لیکن پہلے سے پیدا ہوئی بھی ہے. اور اس وقت پیدا نہیں کی جائے گی بلکہ پہلے سے موجود ہے رکھی جائے گی. اور ہے کیسی وہ میزان, اس میزان کی کیفیت کیا ہے, صحیح روایات میں تو اس کا کوئی خاص مفصل تذکرہ نہیں ہے, لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ایک روایت نقل فرمائی ہے, اور روایت کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ صحیح ہے یا قوی ہے یا ضعیف ہے, لیکن روایت یہ نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ میزان عمل کا ایک بلہ دکھایا گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ میزان عمل منکشف فرمائی گئی تھی. جب وہ منکشف کی گئی تو وہ اتنی بڑی تھی کہ مشرق کو مغرب کا اس نے احاطہ کیا ہوا تھا, اتنا بڑا اس کو وہ پلہ تھا کہ وہ اس نے مشرق کو مغرب کا احاطہ کیا ہوا تھا. اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میزان عمل کے پلے کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا پلہ کون ہے جو اس اتنے بڑے پلے کو نیکیوں سے بھر سکے, یہ کہہ کر رو پڑے. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا کیا مقام ان کو عطا فرمایا تھا, ہر تیسرے دن روزہ رکھنا تھا میں داؤدی, اور اپنے رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے جاگنے کا اور عبادت کرنے کا اور سونے کا. تو یہ اتنی عبادت کے باوجود فرمایا کہ اتنے بڑے میزان عمل کے پلے کو کس کی نیکیاں ہیں جو بھر سکیں گی, تو اسی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو ایک کھجور بھی اس پلے کو بھر دے گی, اگر ہم چاہیں گے تو ایک کھجور سے بھی اس پلے کو بھر دیا جائے گا. تو تم اس بات سے فکر نہ کرو کہ اتنی بڑی ترازو کے پلے کو کیسے بھرا جائے گا. یہ اللہ جل جلالہ کا ہی فیصلہ ہے کہ کس عمل کا کتنا وزن ہے, کتنا وزن ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, کسی انسان کوئی انسان اس کا اندازہ کر نہیں سکتا. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آتی ہے اور اچھے خاصے سپاہ راویوں سے مروی ہے, جس میں اور کتاب الزہد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقائق میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک راہب تھا جس نے اپنے عبادت گاہ میں 60 سال تک وہ عبادت کرتا رہا, اور دن رات عبادت میں گزارا. ان کے ہاں تو رحبانیت ہوتی تھی لہذا اور دنیا کے کسی کام میں نہیں بس عبادت میں لگا ہوا ہے. 60 سال کے بعد اپنے گرجا کی یا اپنے عبادت گاہ کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو بارش ہوئی تھی, تازہ تازہ بارش ہوئی تھی اور سبزہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. وہ منظر اس کو کچھ خوشنما نظر آیا تو عبادت گاہ سے اتر کر وہ اس سبزہ زار کی طرف چل پڑا تاکہ اس منظر سے لطف اندوز ہو. وہاں کسی خاتون سے سامنا ہو گیا, اس سے بات چیت میں لگ گیا. وہ بات چیت میں لگنے کے نتیجے میں دل نے گمراہ کیا اور اس خاتون کے ساتھ وہ ملوث ہو گیا. ملوث ہو کر بعد میں قریب میں دریا بہتا تھا یا نہر تھی تو وہاں وہ غسل کرنے کی غرض سے چلا. ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی, وہ اس نے کنارے رکھی اور کنارے رکھ کر نہر کے اندر غسل کرنے کے لیے چلا. اتنے میں ایک سائل آ گیا اور اس نے کہا میں بھوکا ہوں میری کوئی مدد کرو. تو اس نے چلتے چلتے سائل کو اشارہ کیا کہ دیکھو میرے اس تھیلے کے اندر روٹی رکھی ہے وہ لے جاؤ. وہ لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی نہر کے اندر ابھی وہ غسل کر ہی رہا تھا کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی آپیشی ہوئی اور اس کے اعمال کے وزن کا موقع آیا. تو جب اعمال تولے گئے تو 60 سال کی عبادت ایک پلے میں رکھی گئی اور اللہ بچائے یہ بدکاری کا جو عمل تھا وہ دوسرے پلے میں رکھا گیا. تو بدکاری کا پلہ جھک گیا اور 60 سال کی عبادت اوپر چلی گئی. جس کے معنی یہ کہ 60 سال کی عبادت پر اس ایک بدکاری کے عمل نے پانی پھیر دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک اور نیکی ہے وہ بھی لاؤ. وہ جو سائل کو اس نے روٹی دینے کا اشارہ کیا تھا تو وہ روٹی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھی گئی. اب جب وہ روٹی رکھی گئی تو نیکیوں کا پلہ جھک گیا اور گناہوں کا پلہ اوپر ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس عمل میں کیا وزن ہے, اور وہ وزن اس کی جسامت سے نہیں, اس کی گنتی سے نہیں, وہ وزن در حقیقت پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. کس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا تو اس روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ دیا گیا تھا کہ اس نے زنا جیسے بدکاری کے عمل پر بھی وہ بھاری ہو گیا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اتنی بڑی ترازو ہے تو اس کے اندر وہ کیسے بنیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کھجور بھی بھر سکتی ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو عمل کرے آدمی وہ اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں وزن بڑھے گا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل آغاز کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اس کا جوڑ بھی اس آخر کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے کہ نیت جتنی بھی خالص ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوگی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر وزن پیدا فرمائیں گے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہوگا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال میں اخلاص اور الہیت عطا فرمائے. آگے پر بنایا القسط, الموازین القسط. یہ قسط جو ہے یہ ترکیب میں بعض حضرات مبصرین نے اس کو صفت قرار دیا ہے موازین کی. قسط اگرچہ مصدر ہے لیکن مصدر بعض اوقات صفت کے معنی میں آ جاتا ہے مبالغے کے لیے, جیسے زید العادل. اسی طرح قسط مصدر ہے لیکن اس کو وہ کہتے ہیں یہ صفت ہے. الموازین القسط یعنی وہ میزانیں جو سراپا انصاف ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم کی جائیں گی. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مفعول لہو ہے, یعنی نضع الموازین القسط یعنی لأجل القسط, ہم نے موازین قائم کریں گے قسط یعنی انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن. آگے فرمایا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. اس سے ایک اور اختلافی مسئلے کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ نے اشارہ فرمایا, وہ یہ کہ قیامت کے دن جو میزانیں قائم کی جائیں گی ان میں آیا اعمال تولے جائیں گے یا اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے یا خود صاحب عمل کو تولا جائے گا. تینوں قول ہیں اور خود علماء اہل سنت میں سے بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے, بعض نے دوسرے کو, بعض نے تیسرے کو. یعنی بعض نے کہا ہے کہ وزن جو ہوگا وہ آدمی کا ہوگا, اور اس کی دلیل میں بعض حدیثیں پیش کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک صحابی تھے, آپ نے ترمذی میں حدیث پڑھی ہوگی کہ وہ دیہات سے آیا کرتے تھے, سیاہ فام تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزاحن بازار میں فرمایا کہ میں اشتری ہذا العبد منی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اذن تجدنی یا رسول اللہ قاصدا. تو اس کے بارے میں بعض روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ ولکنک عند اللہ لست بقاصد, اور بعض روایتوں میں لست بخبیب, کہ تم ہلکے نہیں ہو اللہ کے ہاں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کے بارے میں کیا فرمایا, کہ یہ پنڈلیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وزنی ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ اعمال نہیں بلکہ صاحب عمل کا وزن ہوگا, صاحب عمل کا وزن ہوگا. اور بعض نے کہا کہ صحائف کا عمل ہوگا یعنی اعمال ناموں کا. اور اس کی دلیل میں حدیث بطاقہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے سارے عمل سارے اعمال برے ہوں گے اور اس کا پلہ بدیوں کا جھک جائے گا. آپ نے حدیث ابو داؤد وغیرہ میں پڑھی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ اس کی نیکی بھی لاؤ ایک چھوٹے سے بطاقے کو بس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا, وہ ڈالا جائے گا تو پلہ جھک جائے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اعمال نامہ ہے کہ جس کا وزن ہوگا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام اقوال کے مقابلے میں ترجیح دے رہے ہیں اس قول کو کہ اعمال بنی آدم وقول یوسف, کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے یعنی صاحب عمل نہیں اور صاحب اعمال نہیں بلکہ عمل تولا جائے گا. اور اس سے بطور خاص معتزلہ کی مذہب کی تردید مقصود ہے جو یہ کہتے تھے کہ اعمال تو اعراض ہیں اور ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے. تو جواب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اعراض کو جواہر کی شکل دے دیں اس پر بھی قادر ہے, اعراض کو تولنے کے لیے کوئی آلہ کوئی میزان پیدا فرما دیں اس پر بھی قادر ہے. اور آج تو سارے اعراض تول رہے ہیں, حرارت اور برودت اور ہر چیز کو تولنے کے لیے آلات ایجاد ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ کوئی بات اب مخفی نہیں رہی کہ ان کو تولنے کا امکان عقلی بھی موجود ہے بلکہ فعلاً تولا جاتا ہے بہت سے اعراض کو. پھر فرمایا بنی آدم, اس سے ایک اور اختلافی مسئلے کی طرف جا رہا ہے, وہ یہ کہ آیا سارے انسانوں کا کیا اعمال تولے جائیں گے یا کچھ اس سے مستثنا بھی ہوں گے. بہت سے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ مستثنا ہوں گے یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل فرمائے. وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل فرمائیں گے, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, سیدھے جنت میں جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل فرما دے. تو وہ بے حساب جنت میں داخل ہونے ہوں گے تو ان کے اعمال کا کہتے ہیں وزن نہیں ہو. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. یہ بعض حضرات کا قول ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنی آدم کا لفظ لا کر ترجیح اس کو دینا چاہتے ہیں کہ وزن سب کا ہوگا, چاہے ان کو بے حساب دخل کر دیا گیا ہو لیکن ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں نا کہ وہ کون ہیں. الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون, یہ اوصاف بیان فرمائے گئے. تو جب یہ داخل تو ان کو بے شک بے حساب کیا جائے گا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ساری مخلوق کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کا وزن کر کے دکھا دیں گے کہ یہ اتنے وزنی ہیں کہ جس کی بنا پر ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بات یہ ہے کہ وزن اعمال جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو علم نہیں معاذ اللہ کہ کون کیسی جزا یا سزا کا مستحق ہے, باری تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. لیکن وزن اعمال کا حاصل یہ ہے کہ انصاف کو لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا دکھایا جائے. انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ انصاف کر لے منصف بلکہ وہ انصاف لوگوں کو دکھایا بھی جائے, اس غرض سے وزن اعمال ہے. جب اس غرض سے ہے تو حضرات فرماتے ہیں کہ ان حضرات کا بھی وزن اعمال ہوگا, اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ یہ واقعی اس لائق تھے کہ ان کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے. پھر فرمایا وقولہم یوزن, ان کا قول بھی وزن ہوگا, قول کا بھی وزن ہوگا یعنی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تولی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جاتے جاتے متنبع فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب جب باہر نکلو گے عالم بن کر نکلو گے اور تمہارے قول ہی کے ذریعے تمہارے علم کا مظاہرہ ہوگا. تو اسی سے قول کے ذریعے تم لوگوں کو دین سکھاؤ گے اور ہی کے ذریعے دین کی طرف دعوت دو گے. تو یہ سمجھ لو کہ یہ قول جو کچھ بھی زبان سے نکلے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن ہوگا. لہذا کوئی کلمہ بھی زبان سے نکالنے سے پہلے اس کو اچھی طرح توڑ لو کہ واقعی یہ کہنے کے لائق ہے یا نہیں, یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب کوئی ان سے کوئی سوال کرتا تو تھوڑی دیر خاموش رہا کرتے تھے, فوراً جواب نہیں دیتے. حالانکہ بعض اوقات جو بات پوچھی جا رہی ہوتی تھی وہ بالکل سامنے کی بات ہے, بدیہی بات ہے, آسان بات ہے, اس کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہتے پھر بولتے تھے. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر سوال کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا کہ حتی اعلم ان الفضل فی السکوت او فی الجواب, یہ تھوڑی دیر یہ سوچتا ہوں کہ آیا بہتری خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں ہے. اور ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ منقول ہوئے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دوران میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کر دیتا ہوں, یہ دیکھتا ہوں کہ ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے, اس کا استعدار کرتا ہوں. اگر صحیح بات کہوں گا تو جنت ہے, اگر غلط بات کہوں گا تو جہنم ہے. اس کا استعدار کر کے اور پھر دیکھتا ہوں کہ آیا خاموش رہنے میں بہتری ہے یا زبان سے کوئی لفظ نکالنے میں بہتری ہے. اگر بہتری زبان سے نکالنے میں ہوتی ہے پھر بولتا ہوں. تو ہر لفظ کو بولنے سے پہلے یہ تولنا کہ یہ واقعتاً 16 آنے درست ہے یا نہیں, اس کا اہتمام کرنے کی تاکید امام بخاری نے, ورنہ اعمال کے اندر تو قول بھی خود بخود داخل ہو جاتا. لیکن خاص طور پر متنبع فرمایا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جائے گی. آج کل بہت ہی زیادہ بے احتیاطی افسوس ہے اس میں پھیلی ہوئی ہے. افسوس یہ ہے کہ اہل علم کے اندر بات کو نقل کرنے میں, کسی کی بات اگر نقل کرنی ہو تو اس کو احتیاط کے ساتھ نقل کرنے کے بجائے جس طرح چاہا نقل کر دیا, بات کا بتنگڑ بنا دیا, تھوڑی سی بات کی اس کے اندر نمک مرچ لگا کر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, یہ ایک عام وبا کی صورت اختیار کر دیا ہے یہ مرض. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بہت خاص طور پہ بھائی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ سب حضرات اب فارغ ہو کر جاؤ گے اور اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو جگہ جگہ زبان کو استعمال کرنا ہوگا, قلم کو استعمال کرنا ہوگا. تو زبان اور قلم کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کا استحضار کر لیا جائے کہ یہ سارے اعمال تولے جائیں گے, زبان سے نکلے ہوئے کلمات تولے جائیں گے, ان میں کوئی بات اعتدال سے نکلی ہوئی نہ ہو. وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی القصاص والعدل بالرومیہ, القصاص کا لفظ اگرچہ یہاں نہیں تھا لیکن عادت کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتے جلتے لفظ کی تشریح کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی دوسری جگہ قصاص وزنو بالقصاص المستقیم آیا ہے. تو اس کی تشریح کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ قصاص جو ہے یہ عدل ہے رومی زبان میں, اور اس میں تھوڑا سا اشارہ اس طرف بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ بھی استعمال فرمائے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے مفسرین کے ہاں, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے مستقل رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ قرآن نے فرمایا بلسان عربی مبین, یہ اس واسطے سب کچھ عربی ہے, اس میں کوئی غیر عربی لفظ نہیں. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے اور اس میں ان الفاظ کو جمع کیا ہے جن کی اصل غیر عربی ہے لیکن عربی میں استعمال ہونے لگے ہیں. تو حقیقت میں جب کوئی غیر عربی لفظ عربی زبان میں استعمال ہونے لگے تو وہ بھی عربی ہی بن جاتا ہے. اس واسطے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عربی مبین کے خلاف ہو گئے. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. قسط مصدر ہے مقسط کا معنی کے لحاظ سے. یعنی یہ مشہور بات ہے کہ مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو, اور اس کا جو مصدر ہے مصدری معنی وہ قسط کے ذریعے انصاف کے معنی میں ظاہر کیا ہے. لیکن اگر مجرد میں اس کو قسط یا قسط کہا جائے تو اس کے معنی ظلم کرنے کے ہو جاتے ہیں, اور باب افعال میں جا کر وہ انصاف کرنے کے معنی میں ہو جاتے ہیں. تو وہو العادل واما القاسط فهو الجائر. مجرد میں قاسط کا جو لفظ ہے وہ ظالم کو کہتے ہیں, اور واما القاسطون فکانوا لجہنم حطب. اور اس سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا, تو اس نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا اظنک قاسطا عادلا. اب قاسط کے معنی تو ظالم کے ہوتے ہیں, اس لیے اس کے معنی میں ظالم ہونے کا اعتماد, لیکن عادل کا لفظ لگا کر اس اعتماد کو بظاہر ختم کر دیا قاسطا عادلا کہہ کر. تو لوگوں نے بڑی تعریف کی, ہوئی تم نے بڑا اچھا کرم کہا. تو حجاج بن یوسف نے کہا, حجاج بن یوسف لغت کا تو امام تھا, تو بلاغت کا امام تھا, بڑا زبردست خطیب تھا. تو لوگوں سے کہا تم سمجھے نہیں ان کی بات, اس نے مجھے بیک وقت ظالم بھی کہا ہے کافر بھی کہا ہے, اس واسطے کہ قاسط کے معنی تو ظالم ہی کے ہیں اور عادل کس ہے جنہیں اشارہ کیا بہم برب بہم یعدلون کی طرف. تو بیک وقت انہوں نے مجھے ظالم بھی کہا ہے اور کافر بھی کہا ہے لیسرس کے ذریعے. آگے پر حدیث ہے, وبه قال حدثنا احمد بن اشکاف قال حدثنا محمد بن خزیز عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہے, اور رحمان کا اسم مبارک لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ سکتے تھے کلمتان حبیبتان الی اللہ, لیکن رحمان کا اسم گرامی لا کر اشارہ یہ مقصود ہے کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو جو ان کو پڑھنے والا ہوگا وہ بھی باری تعالیٰ کو محبوب ہوگا, اور اس محبوب ہونے کا نتیجہ باری تعالیٰ کی رحمت کے مظاہرے کی شکل میں نمودار ہوگا. اس لیے ان کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ حبیبتان الی الرحمن, اور پھر فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان, زمین زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں, ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں, ادائیگی میں کوئی پریشانی نہیں, آسانی سے ادا بھی ہو جاتے ہیں, آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, البتہ زبان پر ہلکے ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میزان عمل میں بھی ہلکے ہوں گے, میزان عمل میں بہت ساری ہے. اور اسی سے یہ بتا دیا کہ ظاہری جسامت جو ہے وہ میزان کے اندر ثقل پیدا نہیں کرتی, بلکہ اس کی روح یعنی اخلاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان عمل میں ثقل پیدا کرتی ہے, اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں, اس پر اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارت فرمائی ہے. آپ نے پیچھے اسی حدیث کے بارے میں, اسی کلمے کے بارے میں بخاری کے اندر یہ پڑھ پڑا ہوگا کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ عالج پہاڑ کے ریت کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی ضرورت ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی کے اوپر اپنی کتاب کو ختم فرمایا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اللہ جل جلالہ کے نامی کے اوپر کتاب کو ختم فرمایا. اور ہمارے استاد حضرت مولانا قابات محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, جو فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اس بات کی طرف بھی شاید اشارہ ہو کہ یہ جو آتا ہے نا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا, تو اس میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے نام نامی میں سے کوئی کلمہ بھی زبان پر ہو تو انشاءاللہ وہ بھی اسی بشارت میں داخل ہے. اور اس کی وجہ حضرت یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ جو سنا گیا وہ کیا تھا, اللہم الرفیق الاعلی, تو یہ کلمہ تھا. وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بیانہا نہیں تھا لیکن اللہ جل جلالہ کے نام پر مشتمل تھا, اس لیے اس کو بھی وہ یقیناً اس بشارت میں داخل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. تو یہاں پر بھی سبحان اللہ العظیم پر کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ختم فرمایا ہے. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کلمے کو اگر ذرا غور سے دیکھو تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ باری تعالیٰ کے صفات جمال کا مظہر ہے. کیوں؟ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے, ہر عیب سے پاک ہے. بحمدہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کا مستجمع ہونے کی وجہ سے لائق حمد ہے. تو جو ذات بے عیب ہو اور تمام صفات کمال کی جامع ہو وہ جمیل ہوگی, اس کے اندر جمال ہوگا. اور جمال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ محبوب ہوتا ہے, اس سے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور سبحان اللہ العظیم میں عظمت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ, عظمت کا, جلال کا, تو یہ باری تعالیٰ کی صفت جلال کا مظہر ہے. اور سبحان اللہ بحمدہ کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی, اور سبحان اللہ العظیم کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا خوف پیدا ہوگا. اور جب محبت اور خوف دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام خشیت ہوتا ہے, اور خشیت ہی سارے علوم کا حاصل ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں وہ کلمہ تلقین فرما رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ خشیت حاصل ہو جو علماء کا نہ صرف طرح امتیاز ہے بلکہ ان کی عالم صحیح معنی میں عالم ہونے کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خشیت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع انعبت کی ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے. بس اتنی اس پر اس وقت اکتفا کرتا ہوں, اور پھر آخر میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کو اس بات کی تذکیر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ یہ علم حروف و نقوش کا علم جو الحمدللہ جس کی ایک حد تک تکمیل ہوئی ہے وہ تنہا کافی نہیں ہوتا انسان کو انسان بنانے کے لیے, جب تک کہ آدمی اب اس علم کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی خشیت, اس کی طرف انابت, اس کا تقویٰ اور عمل کا جذبہ, اخلاص للہیت, یہ اوصاف ان اوصاف کا حامل نہ ہو. اور یہ اوصاف حاصل ہوتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت سے, اس کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنے سے, اور اپنے اس کے ذریعے اپنا تزکیہ کرانے سے, اس سے کسی حال غافل نہ ہو, اور اپنے اکابر کے سائے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.